رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق عليه، او كما قال الصلاة والسلام ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ جل جلالہ وعز اسمہ کے فضل و کرم سے درس مشکات المصابیح کی آج دوسری نششت ہے، اور اس سے پہلے کی نششت میں ہم نے درس مشکات کے انتخاب، اس درس کے لیے کیوں کیا گیا ہے، اس کی وجہ کو ذکر کیا. اس درس میں چند ضروری شرائط کو شامل کیا گیا ہے کہ یہ درس تدریسی انداز میں ہو، اور کیونکہ یہ کتاب مشکات شریف اپنی اہمیت، اپنے پیغام یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فرامین کا ایک بہت عظیم ذخیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ کی سمجھ اور تفہیم اور تعلیم کے حوالے سے ایک بہت اونچا درجہ رکھتی ہے. اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس طرح بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب آج سے نہیں، صدیوں سے، کئی سو سال سے مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھی پڑھائی جاتی ہے، اور بالخصوص اس کتاب کو کب پڑھایا جاتا ہے کہ جب ہمارے وہاں جسے بظاہر عالم کورس کہا جاتا ہے درس نظامی، اس میں جب طالب علم کے اندر اتنی صلاحیت اور اتنی استعداد اور کمال پیدا کر دیا جاتا ہے کہ وہ عربی زبان سے کچھ آشنائی کرے، اور قرآن و سنت کی جو زبان عربی ہے اس کی اس کو سود بود گرامر کے حوالے سے، لینگویج کے حوالے سے، اس اعتبار سے وہ ایجوکیٹ ہو جائے تو پھر وہ بنیادی پرنسپلس اور وہ قوانین طلباء کو اسٹوڈنٹ کو پڑھائے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے انہیں یہ سمجھ حاصل ہوتی ہے کہ قرآن و سنت سے مسائل لینے کا طریقہ اور قرآن کے ترجمے، قرآن کے احکام، قرآن کے قوانین کو سمجھنے کے کیا بنیادی اصول ہیں، وہ کتابیں ایک سال، دو سال، تین سال ترتیب کے ساتھ پڑھائی جاتی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ درس نظامی، یعنی جو لوگ یہ شوق رکھتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کو سمجھے، کیونکہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ عالم بن جاؤ، فرما اگر عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ، کہ طالب علم نہیں بن سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، فرمایا چوتھے نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث چار اور پانچ کے بارے میں، کن عالمن او متعلمن او محبن، یا تو جنت کمانا چاہتے ہو اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر بننا چاہتے ہو، تو پھر عالم ربانی بنو، تاکہ قرآن و سنت کو تم پڑھو اور اس کو سمجھو۔ کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، یعنی وہ علماء جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، جن کو علم اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں ایک بات آگے چلتے عرض کرنا چاہتا ہوں، شریعت کا علم، صرف نالج حاصل کرنا اتنا بڑا درجہ ہے کہ امام علیہ سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ عمر قدہ سے پوچھا گیا کہ عمل کا رتبہ بڑا ہے یا علم کا؟ آپ نے فرمایا علم کا، یعنی علم اور عمل۔ مختصر درس ہوتا ہے، ہم ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے، اور پوری دنیا سے ہماری بہن بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں، کیونکہ ایک کلاس کی پوزیشن ہے یہ کہ ہم یوں سمجھ لیجئے کہ عالم کورس ہی پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور سمجھنے کے لیے، کہ عامیانہ زبان کے اندر ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا کہ عالم بن جاؤ تو بچ جاؤ گے، یا ان کے شاگرد بن جاؤ تو بچ جاؤ گے۔ ایک روایت میں عالم بن جاؤ نجات مل جائے گی، ان کے شاگرد بن جاؤ نجات مل جائے گی، انہیں سننے والے بن جاؤ نجات مل جائے گی، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ نجات مل جائے گی، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ تو شریعت کے علم کو حاصل کرنے کی ضرورت اس اعتبار سے، فرما کن عالمن او متعلمن او محبن، و فی روایت الاخرى او مستمعن، فرما عالم بن جاؤ نجات مل جائے گی، قبر و حشر تمہاری درست ہو جائے گی، فرما عالم نہ بن سکے تو پھر ان کے شاگرد بن جاؤ، کا شاگرد بھی نہ بن سکے تو ان کی محفل میں بیٹھ کر ان کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ، فرما یہ بھی نہ بن سکے تو پھر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، فرما چار درجے میں سے کوئی ایک درجہ تم نے پا لیا تم نجات پا جاؤ گے، پانچواں نہ بننا ورنہ تمہاری قبر بھی خراب ہو جائے گی اور حشر بھی خراب ہوگا اور دنیا بھی خراب ہوگی اور تم ہلاکت میں جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عالم بنانے کا جو کورس ہے، کورس پڑھ کر بندہ عالم نہیں ہوتا، پہلے یہ تو غلط فہمی بھی ذرا دور کر لیں، یعنی باقاعدہ کورس کو مکمل کرنے کے بعد عالم نہیں ہوتا، اس کو راہ معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح دین کو سمجھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ صرف مدرسے سے نکلنے کے بعد وہ کندھے اپنے چڑھا لے، نہیں، کسی کامل استاد کے ساتھ وہ بیٹھے اور مشق کرے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ دنیا کا بھی یہ طریقہ ہے، کوئی انجینئر کی ڈگری لیتا ہے، کوئی ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیتا ہے، پھر وہ شعبے میں لوگوں کے اندر آتا جب ہے، جب وہ پریکٹس کے مرحلے سے گزرتا ہے اور وہ پریکٹیکل سے گزرتا ہے، کسی بہت بڑے مشاق ڈاکٹر کی خدمت میں رہتا ہے، کیونکہ کسی بہت بڑے مشاق اور تجربہ کار انجینئر کی خدمت میں رہتا ہے، اور جو علم اس نے پڑھا ہے اس کو یوٹیلائز اور اس کے طریقہ کار، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اس سے سیکھتا ہے، پھر ایک منزل آ جاتی ہے کہ وہ خود اس بات پر ماہر ہوتا ہے کہ وہ خود اپنا ادارہ بنا کر لوگوں کو پھر وہ فن سکھا سکے۔ تو درس نظامی یعنی عالم کورس کے اندر ایک راہ بتا دی جاتی ہے کہ یہ طریقہ ہے دین سمجھنے کا، یہ طریقہ، لیکن اس کے بعد عالم نہیں ہو جاتا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صرف مدرسے سے نکلنے کے بعد ہر بچے کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہتی، اور آج جو فساد ہے اس میں سب سے بڑی وجہ بھی ہے، سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، تھوڑی سی عمر ہوئی 18 سال کے مفتی صاحب، 19 سال کے مفتی صاحب، اور انہوں نے جو تباہی مچائی ہے موبائل کے اوپر وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے نہ ہر ایک کا کام فتویٰ دینا ہے، نہ ہر ایک کا کام تدریس دینا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ جن کی شان جلالت و تفقہ الدین اتنا عظیم تھا کہ وہ 7 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں یہ اہلیت رکھتے تھے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے دارالفتا میں فتویٰ دیا، اور 13 سال کی عمر میں تمام علوم سے وہ فارغ ہو گئے. مسئلہ رضاعت سب سے پہلا مسئلہ دودھ کے بارے میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پاس آیا، آپ کی عمر 13 سال کے قریب تھی، 13 سال کا بچہ، تمام علوم آپ نے پڑھ لیے، لیکن کمالات ہونے کے باوجود میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. ایک سوال آیا اعلی حضرت فاضل بریلوی کے والد گرامی جن کا عرس شریف ابھی گزرا ہے، امام المتکلمین امام احمد رضا کو لوگ سارے دنیا کے جید علماء عالم کہتے ہیں، کیونکہ ان کا سمجھنے کے لیے خود بندے کو عالم ہونا چاہیے، اور جو امام احمد رضا کی خدمات جو علم میں جو ان کا مقام تھا، جس نے ان کی کتابوں کو جتنا قریب سے پڑھا علم اس پر کھل گیا، تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اللہ نے تفقہ فی الدین اور دین کی دانائی اپنے استادوں کی برکت سے اتنی دی تھی کہ آج لوگ شریعت کو سمجھنے کے لیے، فقہ حنفی کو سمجھنے کے لیے آپ کے فتاووں کو اولین درجہ دیتے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا اتنا بڑا علم میں درجہ ہے، تو وہ جسے اپنی نظر میں سب سے بڑا عالم کہتے ہوں گے اس کا درجہ کتنا بڑا ہوگا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے متبحر عالم ہیں، کوئی آپ کا شاگرد ہو جائے تو وہ نکھر جاتا ہے، کوئی آپ کی کتابوں کو یاد کر لے تو اس کی بابا ہو جاتی ہے، آپ کی نظر میں علماء کون ہے؟ فرما میں نے اپنی زندگی میں صرف 2 عالم دیکھے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جسے عالم کہا جائے جس پر علم ناز کرے، فرمایا ایک فقیر کے والد گرامی مولانا نقی علی خان، ایک حضور تاج الفحول حضور سیدنا عبد القادر بدایونی رحمہ اللہ، تاج الفحول جو اعلیٰ حضرت کے دوست تھے، اور یہی وہ شخصیت ہیں تاج الفحول حضرت علامہ عبد القادر بدایونی جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ماہرہ شریف لے گئے تھے سیدنا علی رسول رحمہ اللہ سے مرید کرانے کے لیے. تاج الفحول حضرت علامہ عبد القادر بدایونی رحمہ اللہ، اور فرمایا دوسرے ہیں میرے والد گرامی مولانا نقی علی خان. فرما میں نے علم میں جن کو تبحر دیکھا ہے کہ جن پر علم کھلا ہے، تو فرما اس عصر میں تو درجنوں علماء ہیں، لیکن جسے واقعی طور پر سب سے بڑا عالم کہا جائے تو امام احمد رضا کہتے کہ میری نظر میں یہ 2 عالم ہیں، ایک مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مولانا عبد القادر بدایونی. کیونکہ جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنی نظر سے بڑے کسی کو پرکھتا ہے، جتنا علم ہوگا اتنے علم سے آپ کسی کو پرکھنے کی کوشش کریں گے. تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے پاس مسئلہ آیا آپ کے والد کے پاس مولانا نقی علی خان صاحب جو دارالفتا جو تھا، کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دارالفتا جہاں سے فتویٰ جاری کیا جاتا تھا اس کی بنیاد آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی. اعلیٰ حضرت کے خاندان میں سب سے پہلے عالم آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان صاحب تھے، اس سے پہلے جتنے تھے وہ تمام جو ہے وہ سلطنت مغلیہ اور بادشاہوں کی حکومتوں کے اندر بڑے بڑے عہدوں کے اندر وہ رہے ہیں، جیسے سعید اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، حضرت کاظم علی خان صاحب رحمہ اللہ، بلکہ یہ لاہور کا شیش محل جو ہے یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادا کی جاگیر میں رہا ہے، لاہور کا شیش محل. لیکن سب سے پہلے جو علم ان کے خاندان کے اندر آیا اور قرآن و سنت کی خدمت کا جو سب سے پہلا شرف اعلیٰ حضرت کے خاندان میں ملا، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان مولانا رضا علی خان صاحب یعنی مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی اور اعلیٰ حضرت کے دادا تھے. مولانا نقی علی خان صاحب بہت بڑے عالم دین تھے، متکلم علم کلام کے امام تھے، اعلیٰ حضرت کے استاد تھے. اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری کتابیں اپنے ابو سے پڑھی ہیں، ایک کتاب آپ نے صرف ابتدائی صرف کی کتاب حضرت علامہ غلام قادر بیگ سے پڑھی ہے. بعض حاسدین دیکھو وہ کہتا نا کہ جناب خوشیانہ بلی کھمبا نوچے، کہ بلی جب باولی ہو جاتی ہے تو وہ کھمبا نوچتی ہے، تو اعلیٰ حضرت سے جو حسد کرنے والے لوگ تھے جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کی دلائل کا جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے جھوٹی تہمت اعلیٰ حضرت پر لگائی. اتفاقاً ایسا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے چھوٹے بھائی کا نام غلام قادر تھا، توجہ ہے آپ کی، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے چھوٹے بھائی کا نام غلام قادر تھا. لوگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے حسد کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ امام احمد رضا کے استاد کا نام غلام قادر تھا، تو انہوں نے جوڑ دیا یہاں پر لا کر کہ امام احمد رضا جو ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے بھائی کے شاگرد ہیں. میں نے کہا بہت اچھا یہ تم نے کیا، تاکہ اس سبق کے لیے بھی تحقیق کا ایک دروازہ کھل گیا. اور یہ حسد تھا، کیا تھا، نبھا نہیں پائے وہ،
کیونکہ جھوٹ ہے نا شوشہ ہے، لوگ ایسی افواہوں پر کان دھرتے ہیں، لیکن یہ افواہیں خود ان کے لیے درد سر بنی جب لوگوں کو پتا چلا اور لوگوں نے خود ان کے گریبان پکڑے کہ تم عالم ہو جھوٹ بولتے ہو، بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا واضح فرق تھا جو کتابوں موجود، لیکن بات چل پڑی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی ملعون گرداسپور کا رہنے والا تھا. گرداسپور کیونکہ ہمارا جب پاکستان کی تقسیم ہوئی تو سیالکوٹ کا یہ علاقہ گرداسپور میں آتا تھا، یہ وہاں کے مشرقی پنجاب کا ایک ضلع تھا، ایک صوبہ کہہ لیجئے، ضلع تھا، پورا ضلع تھا گرداسپور. اور گرداسپور کے ایک سب سے گندا علاقہ جس کا نام قادیان تھا جہاں پر یہ پیدا ہوا. دیکھو جس لوگ کہیں گے علاقہ کیسا گندا ہوا، میں نے کہا نسبتیں ایسی ہیں کہ جو گندے کو پاک کر دیتی ہیں اور پاک کو گندا کر دیتی ہیں. کتا اگر اصحاب کہف کے پیچھے چلا تو وہ نیک ہو گیا. دیکھو نسبتیں کتے کو بھی نیک کر دیتی ہیں. اور اگر صحیح جگہ کے اوپر اگر کوئی گندا آدمی پیدا ہو جائے تو آپ دیکھیں تو وہ علاقہ پورا خطہ. تو گرداسپور ایک ضلع تھا، گرداسپور کے ضلع کا ایک گاؤں ہے قادیان جہاں مرزا ملون پیدا ہوا، وہ ہے گرداسپور پنجاب، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کا علاقہ یو پی. یعنی دونوں کے درمیان آپ سمجھ لیجئے کہ کئی سو کلومیٹر کی مسافت ہے. اور وہ دور ایسا تو نہیں تھا کہ جہاز میں بیٹھ کے ادھر چلے جائیں، گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیں. وہاں تو ایسے لوگ تھے جو گاؤں کے ساتھ شہر ہوتا تھا، پوری زندگی گاؤں میں گزر جاتی تھی، شہر جا ہی نہیں سکتے تھے. آج بھی گاؤں دیہات کے اندر ایسا ہے. ہمارا جو علاقہ ہے پہاڑی علاقہ، آج بھی میں، آج تو نہیں یعنی وہ لوگ شاید ابھی نہ رہے، میں ایسے بڑے بوڑھوں کو جانتا ہوں جو میرے والد گرامی کے رشتے دار رہے ہیں. جب میں چھوٹی عمر میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، بہت میری چھوٹی عمر تھی، یوں سمجھیے کہ جناب 11 یا 12 سال، تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جب اپنے گاؤں گیا تو مجھے وہ لے گئے، ہمارے والد صاحب کے جو چچا بھائی لگتے تھے اور ہمارے چچا تایا لگتے تھے، وہ لے گئے کہ جناب یہ ان کا بیٹا، اور بڑے محبت سے لے گئے. تو وہاں جب مجھے وہ پہاڑی کو اوپر لے گئے جہاں ہمارے داداؤں کے مزارات تھے، تو جہاں سادات کا پورا علاقہ ہے، ہمارے داداؤں کے مزارات ہیں، تو وہاں مجھے بڑے بزرگ ایسے ملے ہیں کہ جو صرف پہاڑ اتر کر شہر تک نہیں آ سکے، پوری زندگی وہیں گزر گئی. یعنی محدود زندگی، سادی زندگی ہوا کر، وہیں کھیتی باڑی کی، وہیں رہے، وہیں کھائے، وہیں ختم ہو گئے. تو یہ پرانے علاقے کے اندر آپ ذرا توجہ ذرا لے جا کر بات. تو وہ ہے گرداسپور، یہ ہے اتر پردیش، دونوں میں فرق کئی سو مائل کا ہے. پھر مرزا ملعون کا جو بھائی تھا وہ تھانے دار تھا، اور اس کا نام غلام قادر تھا، اور اعلیٰ حضرت کے جو استاد ہیں غلام قادر بیگ، وہ عالم دین تھے. تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ صرف ناموں کی مماثلت سے، صرف جو بولیے ناموں کی مماثلت سے. ایسے تو کئی چور ہوں گے جو ان بد مذہبوں کے مولویوں کے ہم نام ہوں گے، ایسے ہوتا نا کئی، کیونکہ کئی نام تو مماثلت کر جاتے ہیں ایک جیسے ہو، تو صرف نام ایک ہونے سے بندہ ایک ہو جاتا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اتنے زورور عالم تھے کہ علم سے ان کا جواب کوئی بنا ہی نہیں سکا، جھوٹ بول بول کے کہنے لگے کہ جناب یہ تو مرزائیوں کے شاگرد تھے، فلاں تھے. تو یہ جھوٹ انہوں نے بولا اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے استدلال کو وہ دلیل سے توڑ نہیں سکتے تھے. توجہ ہے، کچھ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ مقام تھا. تو میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ ایک بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے نا، اب ذرا توجہ سن لیجیے ایک بات. ایک ہے ماں کا دودھ پینے کی مدت، بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کو ماں 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے، 2 سال کے بعد اسے دودھ پلانا جائز نہیں، 2 سال کا بچہ جو وہ دودھ پی سکتا ہے. 2 سال سے پہلے پہلے بچے کو دودھ چھوڑانے کی وہ کوشش کرے، 2 سال کے بعد وہ دودھ نہیں پلائے، یہ جائز نہیں. ایک ہے دودھ پلانے کی مدت، ایک ہے بیٹا بن جانے کی مدت. یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی ماں بن جاتی ہے، لیکن وہ چھوٹے بچے کی عمر کتنی ہو، کتنے سال کا بچہ کسی خاتون کا دودھ پیے گا تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی. تو علماء نے لکھا کہ ایک ہے بچے کو دودھ پلانے کی مدت اور ایک ہے رضاعت ثابت ہونے کی مدت، یعنی ماں بننے کی مدت. تو بچے کو دودھ تو 2 سال تک پلایا جائے گا، لیکن اگر 2.5 سال تک کا بچہ بھی، 2 سال سے بڑھ کر 2.5 سال تک کا بچہ بھی کسی خاتون کا دودھ پی لے تو وہ خاتون اس کی ماں بن گئی. اب اس خاتون کی جتنی اولاد ہیں وہ اس بچے کے بھائی اور بہن ہو گئے. اور اس مسئلے کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو رضاعت جو ہے وہ ایک جانب سے چلتی ہے، رضاعت کی حرمت جو ہے وہ ایک جانب سے، مثلا یہ بچہ ہے، اس کی دو بہنیں یا ایک بھائی ہیں، اس نے جس خاتون کا دودھ پیا ہے اس کے تین چار بچے ہیں، اب اس بچے نے اس عورت کا دودھ پیا ہے تو اس عورت کی اولاد دیگر اولاد کے لیے صرف یہی بچہ بھائی بہن بنے گا، لیکن اس کے جو بھائی بہن ہیں ان کا ان کی اولاد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ حرمت صرف اس بچے کے ساتھ رہے گی، اس بچے کے لیے اس کے سارے بھائی اس کی ساری اولاد بھائی بہن بن گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس عورت کے اور جو بچے تھے اس بچے کے علاوہ جو اس کے بھائی بہن تھے اس کے ساتھ وہ حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اس لیے کہا جاتا ہے حرمت رضاعت ایک جانب سے ہوتی ہے، جانبین سے نہیں ہوتی. ایک بات تو سوال آیا کہ عورت اگر بچے کو دودھ پلائے ڈھائی سال تک اور مسئلہ رضاعت ثابت ہو جائے، کیونکہ مسئلہ شریف ہے اس لیے میں نے اس کو تھوڑا پھیلایا تاکہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، تو سوال یہ ہوا کہ دودھ پلانے کا کیا مطلب ہے اور کتنا دودھ پیے تو بیٹا بنے گا؟ ایک قطرہ پیے، اب فقہ ہے نا، فقہ کہتے ہیں اس کو ہے نا کہ بال کی کھال نکال کر تمام چیزوں کو لایا جائے، کا کتنا دودھ منہ بھر کے پی لے بچہ تب وہ اس کی ماں بنے گی، ایک قطرہ پی لے اس کی مقدار کتنی ہے کہ کتنا دودھ پینا اس کو ماں بنا دے گا، اور پھر دودھ صرف منہ سے پینا یا ناک کے ذریعے چلا جائے، یہ تو یہ سوال اعلی حضرت کے والد صاحب کے پاس آیا کہ ایک خاتون کی گود میں بچہ تھا اور اس بچے کی عمر 2 سے 2.5 سال کے درمیان تھی، اور اس عورت کا خون دودھ جو تھا اس بچے کے منہ کے ذریعے نہیں اس کے معدے میں گیا، اس کے ناک کے ذریعے چلا گیا، اور وہ ایک دو قطرے تھے جو چلے گئے، اب یہ بچہ اس کا بیٹا بنا اور یہ عورت اس کی ماں بنی کہ نہیں بنی؟ کتنا ٹپیکل مسئلہ. اعلی حضرت کے والد صاحب کے پاس جو مسئلہ آیا تو اعلی حضرت فرما اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اعلی حضرت کے ابو نے کہا کہ اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں جواب وہ دیں گے. اب وہ بندہ اندر گیا تو باہر آ گیا، کیونکہ اعلی حضرت کا جو دارالفتا تھا وہ سند تھا، آج تو علم کی قدر ہی نہیں رہے نا، ہر بندہ پیر بن گیا جی، ہر بندہ مولوی بن گیا جی، ہر بندہ مفتی بن گیا، تو وہ حرمت گر رہی ہے، اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہر بندہ اپنی بک بک کر رہا ہوگا، بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی، کامنٹس کر رہے ہوں گے، توجہ ہے آپ کی، اگلے کی مفہوم ہی نہیں سمجھ رہے اور اپنی طرف سے جناب کوئی پوچھ رہے، تو یہ بہت افراتفری کا عالم ہے، اس وقت اپنے ایمانوں کو بچانا بہت ضروری ہے اور اپنے کانوں کو سدھارنا اور اپنی آنکھوں کو چوکنا رکھنا کسی کے بارے میں رائج قائم کرنے کے لیے ضروری اور لازم ہے. وہ بندہ اندر گیا واپس لوٹ کر آیا، اس نے کہا حضرت اندر تو کوئی بھی نہیں ہے، فرما اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں جاؤ، اعلی حضرت کے ابو نے کہا. وہ اندر گئے تو آگر کہا کہ حضور اندر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، فرما وہی مفتی صاحب. اب اعلی حضرت فاضل بریلوی کے ابو نے جب کہا مولانا نقی علی خان صاحب جن کا تتی بولتا تھا افطار کے اندر پوری دنیا کے اندر، میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا ورنہ میں ان کے علمی مناظرے آپ کو سناتا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کتنا تفقہ اور غلبہ عطا فرمایا، تو جب کہا کہ اندر جاؤ تو اندر جب گئے تو اعلی حضرت کی عمر 13 سال تھی، 13 سال چند مہینے کا بچہ بیٹھا ہوا، اور جب سوال ان کے پاس دیا تو آپ نے جواب لکھا اور جواب لکھ کر ابو کو دیا، تو جب اعلی حضرت کے والد صاحب نے جب جواب دیکھا، اعلی حضرت فاضل بریلوی میں لکھا کہ وہ دودھ چاہے منہ کے ذریعے بچے کے پیٹ میں گیا یا ناک کے ذریعے گیا، حرمت رضاعت ثابت ہو گئی، اس پر یہ حوالہ ہے، یہ حوالہ، یہ حوالہ، یہ حوالہ، یہ حوالہ، یعنی اتنا ٹپیکل مسئلہ تھوڑی دیر میں انہوں نے تیار کیا اور لا کر دے دیا، یعنی اتنی صلاحیت امام احمد رضا کو صرف اپنے والد صاحب سے، ظاہر سی بات پڑھنے کے اگر استاد قابل ہو اور پھر دماغ امام احمد رضا جیسا ہو تو بندہ پھر اعلی حضرت ہی بنتا ہے، استاد اس کا اگر مولانا نقی علی خان صاحب ہو اور صلاحیت اس کی امام احمد رضا جیسی ہو تو بندہ اعلی حضرت مجدد نہیں بنے گا تو بنے گا کیا؟ اب آپ توجہ کیجئے میرے دوستو بزرگو، اللہ اکبر، اس وقت اعلی حضرت فاضل بریلوی کے والد صاحب نے اس کو پسند کیا، اور اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ خوشی میں تھوڑے پیسے جیب سے نکالے اور اعلی حضرت کو بطور تحفہ دیا، اور مولانا ظفر علی آپ کے ساتھ جو لوگ موجود تھے ان علماء کو بلایا اور آپ نے شاہ فرمایا کہ ایک مہر بنائی جائے اور وہ مہر احمد رضا کے نام سے بنائی جائے اور دی جائے، اور آج کے بعد میری طرف سے فتویٰ احمد رضا دے گا. یعنی اب آپ دیکھیے، میں نے یہ واقعہ صرف اس لیے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اتنی صلاحیت آپ کے پاس تھی لیکن پھر بھی اس کے باوجود 11 سال اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے استاد کے ساتھ اپنے والد گرامی کے ساتھ دارالفتا میں بیٹھ کر فتووں کی مشق میں مشق حاصل کیا. تو میں پوچھتا ہوں کہ آج کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس کی صلاحیت امام احمد رضا جیسی ہو؟ تو لہٰذا یہ بات صرف اس لیے چلی تھی کہ مدرسوں سے فراغت کے بعد بندہ قابل نہیں ہوتا جب تک کسی مشاق استاد کے پاس بیٹھ کر فن کو نہ سمجھے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بہت بڑی قدر کی بات ہے کہ بندہ مدرسے سے فارغ ہوا، اس کو ایک وے واضح ہو جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، مسائل کی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اس میں عبور، اس میں تبحر، اس میں کمال کہ وہ باقاعدہ لوگوں کو لیڈ کر سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مشاق استاد کی خدمت میں آئے. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں نے واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا. اب آئیے تھوڑا سا وقت ہمارے سامنے، کیونکہ مشکات بغیر تمہید کے نہیں شروع ہو سکتی. یہ وہ کتاب جس کی ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کو کئی صدیوں سے، کئی سو سائنس کر کے اس کے اندر اتنی صلاحیت آئے کہ جو اصل کتاب ہے اب اس کے سامنے آ رہی ہے. کیونکہ بخاری ترجمے تو نہیں سمجھ، ترجمے سے تو نہیں سمجھ میں آتی، وہ تو فن کی کتاب ہے نا، وہ تو اصول کی کتاب ہے، جس طرح میں نے پہلی بھی مثالیں بیان کی ہے. تو وہ استعداد اور صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے حدیثوں کو سمجھنے کے لیے، اس لیے نچلے درجے میں سب سے اوپر اور اوپر کے اصل درجے سے پہلے درجے کے اندر، یعنی موقف علیہ، یعنی سیکنڈ لاسٹ درجہ جو ہے اس کے اندر آپ کو مشکات پڑھائی جاتی ہے. مشکات کئی صدیوں سے موقف علیہ میں پڑھائی سے جاتی ہے کہ اس کے بعد اس کے سامنے امہات الکتب، اصل حدیث کی کتابیں سامنے آئیں گی، اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ اصل حدیث کے ساتھ استفادہ کر سکے، کتابوں کو سمجھ سکے. کیونکہ استاد تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کا درس دے گا، لیکن اس کے بعد اس کے اندر یہ کیپیسٹی اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ روایت کو سمجھ سکیں، درایت کو سمجھ سکیں، متن حدیث کو سمجھ سکیں، حدیث کے منظر کو سمجھ سکیں، سرکار کے فرامین اس موضوع پر اگر متعدد جگہ پر تو اس کو کس طرح جوڑے. تو یہ تمام چیزیں میں نے پہلے عرض کیا ہے، یہ درس آپ کے سر پر بھاری نہیں ہونا چاہیے کہ اس لیے کہ ہم اس کو ایک کلاس کے طرز میں چلا رہے ہیں. ایک مصباح کی جمع ہے، مصباح مثل نور ہی کا مشکات، آگے پڑھیے قاری صاحب، مثل نور ہی کا مشکات المصباح فی زجاجہ. مصباح واحد ہے، مصباح کہتے ہیں لیمپ کو، لیمپ چراغ. مصباح کس کو کہتے ہیں؟ لیمپ چراغ. وہ میں بھی سفر میں تھا، مجھے ایک انگلینڈ کا اچھا ماہر انگریزی والا ملا تھا، میں بھول گیا، لیکن میں کہوں گا کہ آپ اس کے لیے کوئی لفظ نکال کر لائیں. تو میں، کیونکہ دوسرے بچے بھی بیٹھتے، وہ میں لکھ نہیں پایا اس سے. ایک ہے چراغ اور ایک ہے تاق، یعنی جس میں چراغ رکھا جاتا ہے. تاق توتے والی تاق کے ساتھ، قاف تاق. تاق اس سوراخ کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں جو گاؤں دیہات کے اندر جہاں لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، تو وہ جب چراغ کو جلاتے تھے تو دیوار کے اندر ایک باقاعدہ سوراخ نما بناتے تھے، چھوٹا سا ہلکا سا ایسا ہول بناتے تھے، دائرہ بناتے تھے، جیسے اے بی سی آپ لکھتے ہیں اس طرح کا بناتے تھے، اور اس کے اندر چراغ کو رکھ دیا جاتا تھا. اس میں کیا ہوتا تھا، روشنی ریفلیکٹ کرتی تھی، یعنی جو روشنی یوں جلائیں تو اتنی روشنی نہیں دے گی، لیکن اس میں رکھیں گے تو اس کی روشنی کا دائرہ بڑھ جاتا تھا. تو چراغ کو کہتے ہیں مصباح اور تاق کو کہتے ہیں مشکات عربی زبان میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ تاق کو عربی زبان میں کہتے ہیں مشکات اور چراغ کو کہتے ہیں مصباح. تو اس کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح، یعنی وہ چراغ جو تاق میں رکھا گیا ہے اور اب اس کی روشنی ہر جگہ عام ہو رہی ہے. تو اصل کتاب کون سی ہے جی؟ المصابیح. مصابیح مصباح کی جمع ہے، چراغ، بہت سارے چراغ، بہت سارے چراغ. مصابیح کو سب سے پہلے، اس حدیث پاک کی کتاب کو سب سے پہلے بہت بڑے عالم دین، اپنے وقت کے بہت بڑے امام، حضرت امام محی السنہ امام ابو محمد محمد حسین بن مسعود فرہ بغوی، جن کو امام بغوی کہا جاتا ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا ان کا نام، امام بغوی، ان کی قرآن کی تفسیر ہے تفسیر بغوی. امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ان کے دل میں یہ بات جاگی کہ لوگ عجیب عجیب کے کام کر رہے تھے اور تھے مسلمان، تو آپ کو درد پیدا ہوا کہ جب مسلمان ہیں تو اپنی زندگی میں لین دین اچھے برے کے سارے کام وہ حضور کے فرمان کے مطابق کریں نا. جب حضور کی جب ساری زندگی بندے کو کھانا پینا رہنا سہنا سب سکھاتی ہے، تو وہ اپنی طرف سے توجہ ہے آپ کی، چہرے کو گم نہ کریں، میں اردو میں بات کر رہا ہوں، بور ہیں تو تھوڑا چکر لگا کر آئیں، لیکن ذرا بیداری کے ساتھ بیٹھے میں بڑی توجہ سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. اور یہ باتیں وہ چیزیں ہیں جو میں بلا تشبیہ آپ کے ساتھ تحریر سے نعمت کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ یہ مدرسوں میں 7 سال لگانے کے بعد سمجھی جاتی ہے، جو ہم اس کو بالکل عامیانہ زبان کے اندر آپ کو سمجھا رہے ہیں. یہی تو عالم کورس ہوتا ہے، اور کون سا عالم کورس ہوتا ہے؟ کس کو عالم کورس کہتے ہیں؟ یہی تو ہوتا ہے. تو ذرا توجہ کیجیے اس پر. تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ درد جاگا کہ لوگ سنت کے خلاف کیوں چل رہے ہیں، لوگ عجیب عجیب سے معاملات کو کیوں لا رہے ہیں، کیوں نہ میں ایسا کام کروں اور ایک کتاب لکھوں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام معاملات، جو گھریلو زندگی سے متعلق ہو، جو کاروبار کی زندگی سے متعلق ہو، جو عقیدے اور ایمان سے متعلق ہو، جو ہماری عبادات سے متعلق ہو، حضور کے وہ فرامین، صحابہ کی وہ باتیں، صحیح روایتیں میں جمع کر دوں ایک جگہ کے اوپر، اور جمع کر کے وہ کتاب میں امت کو دے دوں، تاکہ وہ اپنی زندگی کو کفار و مشرکین اور فاسق اور گناہگاروں کے طریقے پر نہ ڈالے، بلکہ زندگی کے کسی بھی طریقے کو اپنانا چاہیں تو انہیں حضور کی زندگی کا عمل سامنے نظر آ جائے. اس لیے امام بغوی کا لقب ہوا محی السنہ، سنتوں کو زندہ کرنے والا. محی السنہ، جیسے غوث اعظم کا لقب ہے نا، محی السنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. سرکار بڑے پیر کا لقب کیا ہے؟ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا. تو حضرت امام بغوی کا لقب ہے محی السنہ، سنت کو زندہ کرنے والا، اور یہ لقب حضور نے خواب میں خود عطا فرمایا. سرکار ان کے خواب میں آئے اور حضور اتنے خوش ہوئے، فرمایا تو نے میری یعنی مردہ سنتیں، مردہ سنتیں سے مراد یعنی وہ سنتیں جنہوں نے چھوڑ دی تھی اور وہ لوگوں کے سینے میں رہ گئی تھی، اور لوگ عجیب عجیب لوگوں کے طریقے اختیار کر رہے تھے، تو اے بغوی تو نے بڑا کمال کیا اور میرے خطابات کو امت تک پہنچایا جو ان کے لیے اصل زندگی تھا، اس لیے کہ رسول کی سیرت ہی میں لوگوں کے لیے نمونہ حیات ہے. رسول اللہ کی زندگی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ماڈل ہے کہ بندہ اس کو بنیاد بنا کر اگر باپ ہے تو وہ طریقہ تلاش کرے، بیٹا ہے تو طریقہ تلاش کرے، شوہر ہے تو طریقہ تلاش کرے، تاجر ہے تو طریقہ تلاش کرے. تو سرکار نے فرمایا بغوی تو محی السنہ ہے، میری سنتوں کو زندہ کرنے والا ہے. اس لیے امام بغوی کا نام ہو گیا محی السنہ. چمڑے کا کاروبار کرتے تھے، چمڑے کا کاروبار کرتے تھے، اس لیے ان کو فرہ کہا جاتا ہے، چمڑے کے تاجر تھے امام بغوی محی السنہ. انہوں نے کتاب کون سی لکھی تھی؟ المصابیح. آنے والے سبق میں شاید میں بیٹھے ہوئے بندے سے پوچھوں گا کہ جناب آپ بتائیے مشکات جو ہے وہ کتنی کتابوں کا مجموعہ ہے. مشکات 2 کتابوں کا مجموعہ ہے، ایک مصابیح، مصابیح کو لکھا ہے امام بغوی نے. یہ باتیں وظیفے ہیں جو آپ چادر بچھا کے دانا پڑھتے ہیں نا، یہ بالکل اسی درجے کی باتیں، یہ ختم قادریہ کے درجے کی باتیں، یہ ختم خواجگان کے درجے کی باتیں، اس لیے کہ ان بزرگوں نے بھی اسی کتابوں کو پڑھا ہے، اور اسی کتابوں کو پڑھ کر وہ قطب اور ابدال بنے، اسی کتاب نے ان کی زندگی میں نور ڈالا ہے تو متقیوں پر ازگار بنے. تو یہ اعظم الوظائف ہے، کیونکہ یہ کتاب نہیں، یہ رسول اللہ کی فرامین ہے، اصل دین ہے صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وصحبہ بارک وسلم. تو امام بغوی نے کیا کیا؟ کتاب کو جمع کر دیا. لیکن ہوا یہ میرے دوستو، جو حدیثیں وہ جمع کرتے رہے نا، انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ حدیث میں نے کہاں سے لی ہے. توجہ ہے آپ کی، یہ حدیث میں نے کہاں سے لی، بس حدیثیں جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ سند کو چھوڑ دیا. سند، توجہ ہے آپ کی، سند، سین نون دال، سند. سند چین کو کہتے ہیں، چین سلسلے کو. چین کس طرح کڑی در کڑی ایک دوسرے میں جڑی ہوتی ہے نا، زنجیر، تو سند کہتے ہیں زنجیر کو. کیسی سند؟ یعنی جو حضور کی حدیث کو بیان کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنے استاد سے سنا، اس کے استاد نے اس سے سنا، اس کے استاد، اس نے اپنے استاد سے سنا، اس کے استاد نے اس کے استاد سے سنا تھا، اس کے استاد نے اس کے استاد سے سنا تھا، اس کے استاد نے تابعی سے سنا تھا، تابعین نے صحابی سے سنا تھا، صحابی نے رسول اللہ سے سنا تھا. اس کو کہتے ہیں صاحب کتاب سے لے کر حضور تک، اس کو کہتے ہیں سند عربی زبان میں. کیا کہتے ہیں جی؟ یہ اسلامی ٹرمز ہے، اس کو یاد رکھیے، آپ عالم ہو جائیں گے. سند یہ چین ہے. امام بغوی نے سند نقل نہیں کی، صرف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے حدیث لکھ دی. اور کس کتاب سے لیا یہ بھی نہیں لکھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کہتے ہیں اگر میں ساری سندیں لکھوں گا تو سندوں کو لکھنے کی وجہ سے اور پھر حوالوں کو لکھنے کی وجہ سے کتاب کا ہجوم بڑھتا جائے گا اور لوگ اکتا جائیں گے، تھک جائیں گے. تو انہوں نے سند کو حذف کر دیا، ہٹا دیا، اس ضرورت کی وجہ سے تاکہ کتاب کا والیم اور ہجوم جو ہے وہ کم ہو، تاکہ لوگ اس کو پڑھیں. لیکن جنہوں نے مشکات شریف لکھی ہے نا، وہی کہنے لگے وہ جس دور میں تھے. انہوں نے کہا جی ہمارے دور میں کچھ علماء پڑھے لکھے لوگوں نے اتنی خوبصورت کتاب, اتنی بے نظیر و بے مثال کتاب المصابیح, جس کو امام بغوی جیسے عالم نے لکھا تھا, لوگ اس کو اگنور کرنے لگے کہ نہیں ہم اس کتاب کو نہیں پڑھتے. کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا اس میں تو سند ہی نہیں ہے, حوالہ ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کون سی باتیں ہیں. تو جنہوں نے مشکات شریف لکھی ہے ان کا نام ہے شیخ ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب عمر تبریزی, ان کو علامہ تبریزی بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے دل میں یہ درد اٹھا اور میں نے یہ غم محسوس کیا کہ اتنا بڑا رسول اللہ کے فرامین کا ذخیرہ ہیں, اللہ اکبر, وہ ضائع نہ ہو جائے. تو میں نے پھر محنت کی اور میں نے مشکات کے مقدمے میں باقاعدہ علامہ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ مصابیح جو لکھی گئی اس کی سند نہیں ہے. انہوں نے کہا امام بغوی اتنے بڑے عالم ہیں, ان کا لکھنا خود سند ہے, ان کا لکھنا خود سند ہے. آپ یہ بات کیسی کر سکتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ وہ یہ بات جو ہے وہ سند سے ثابت نہیں ہے؟ توجہ کرنا میرے دوستو بزرگو. تو صاحب مشکات جنہوں نے مشکات لکھی ہے یعنی اس چراغ کو تاک میں لے کر آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں پھر میں نے اس کتاب پر کام کیا, مصابیح کا نسخہ میں نے لیا, والیم لیا, اس پر میں نے کام کیا شروع شروع سے لے کر آخر تک. جہاں پر لوگوں کی ریکوائرمنٹ یہ تھی نا کہ یہ جو امام بغوی نے حدیث لائی اس کے راوی نے لیا, تو فرما پھر محنت کر کے میں نے اس کے راوی کا تلاش کیا اور راوی کا نام لیا کہ یہ حدیث اس راوی سے تھی, اس صحابی سے. پھر وہ حدیث کس کتاب میں تھی تو میں نے اس کتاب کا نام لیا. فرماتے ہیں پھر میں نے مصابیح پر یہ ایک تو یہ کام کیا کہ اس کی سند کو جوڑا, اور امام بغوی نے جس کتاب سے لیا تھا, امام بخاری سے لیا تھا, امام مسلم سے لیا تھا, اس کتاب کا ریفرنس لکھ دیا تاکہ لوگ شک کی بنا پر آ کر اس کتاب سے محروم نہ ہو جائیں. اور فرمایا دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے ساری حدیثیں جو تھی جو امام بغوی نے جمع کی تھی, وہ تو حدیثیں ساری تھی, اس میں ایمان کی بھی حدیث تھی, اس میں تو نماز کی بھی حدیث تھی, اس میں تو زکوٰۃ کے بارے میں بھی فرمان تھا, اس میں لوگوں کے رہن سہن کے بارے میں فرمان تھا, اس میں فضائل کی بات تھی, یعنی ساری چیز مرج تھی ایک دوسرے میں. کہنے لگا پھر میں نے چھانٹی کی, جو ایمان سے متعلق حدیثیں تھیں اس کو ایک طرف کیا, کتنی محنت کی, جو نماز سے متعلق حدیثیں تھیں میں نے اس کو چھانٹی کی, اس کو ایک طرف کیا, جو روزے سے متعلق تھی میں نے اس کو ایک طرف کیا, آقا کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان زکوٰۃ سے متعلق تھے میں نے ایک طرف کی, حج سے متعلق جو تھا وہ ایک طرف کیا, تجارت سے متعلق جو تھا وہ ایک طرف کیا, فتنے اور علامات قیامت سے متعلق جو باتیں تھیں وہ ایک طرف کی, لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی باتیں تھیں میں نے ایک طرف کی, تجارت کے مسائل میں نے ایک طرف کیے, لوگوں کے احوال میں نے ایک طرف کیے, آداب و زندگی ایک طرف کی. اور کہتے پھر میں نے اس کو مختلف چیپٹر میں باندھا, کتاب الایمان میں ایمان والی حدیث لے آیا, کتاب الصلات میں, یعنی ہزاروں حدیثوں کے اندر آپ نے کتنی جلدی سے اس کو چھانٹ کر جو ایک دوسرے کے اندر مرج ہو چکی تھی تمام, کیونکہ انہوں نے تو ڈائریکٹ جمع کر دی تھی نا کتابیں, اب انہوں نے کسی ابواب میں اس کو تقسیم نہیں کیا تھا کہ یعنی آپ پڑھ رہے ہیں ابھی ایمان والی, یعنی حضور کا فرمان ابھی ایمان کے بارے میں آیا تو اس کے بعد جناب جو ہے کہ وہ زکوٰۃ کی حدیث بھی آ گئی, تو ایک کے بعد ایک حدیث آپ نے بس یوں ہی امام بغوی نے جمع کر دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے اور لوگوں کو دلچسپی کم ہو جائے گی, تو انہوں نے جو باتیں عقیدے کی تھی تو سرکار کے عقیدے کی ساری حدیثیں مصابیح سے ایک طرف کر دی اور اس کو چیپٹر میں باندھا. فرمایا پھر میں نے اس کو تین فصل میں تقسیم کیا. پہلی فصل میں میں نے صرف وہ حدیثیں رکھی ہیں جو امام بخاری امام مسلم سے تھی تاکہ نکھری بھی شان سامنے آ جائے, وہ میں نے سب سے پہلے یہ ایک جگہ پر نہیں کیا. اگر انہوں نے کتاب الایمان کا باب باندھا ہے نا تو کتاب الایمان میں انہوں نے تین چیپٹر یعنی تین عنوان فصل باندھی. پہلی فصل میں کتاب الایمان کے بارے میں جو امام بخاری امام مسلم روایت لی ہے وہ کتاب الایمان میں لی ہے, پھر اس کے بعد دیگر اور محدثین جو بخاری مسلم کے علاوہ ہیں سیاستہ کے, ان کو انہوں نے دوسری فصل میں لیا. پھر اس کے علاوہ جتنی دنیا کی اور احادیثیں بڑے بڑے علماء نے لکھی ہیں اس کو تیسرے درجے میں لیا. اس کے بعد پھر یہی اہتمام انہوں نے کتاب الصلات میں کیا, تین ابواب باندھے, یہی اہتمام انہوں نے, بات میری سمجھ رہے ہیں آپ, کتاب الزکات میں باندھے, یہی اہتمام انہوں نے کیا, اور اس طرح پورا انہوں نے اس بکھرے ہوئے مجموعے کو جمع کر کے مشکات المصابیح کے نام سے امت کو عطا فرمایا. اس لیے کتابیں, اس کتاب کو جس نے پڑھ لیا یوں سمجھ لیے اس نے بیک وقت ایک کتاب پڑھ کے, بخاری بھی پڑھ لی, مسلم بھی پڑھ لی, ترمذی پڑھ لی, ابو داؤد پڑھ لی, نسائی پڑھ لی, دنیا کی ساری حدیثوں کی کتابوں کو امام بغوی نے ایک مصابیح میں جمع کیا تھا اور اس کے ریفرنس کے لیے اس کو ترتیب دے کر حضرت سیدنا حضرت علامہ تبریزی رحمہ اللہ نے مشکات شریف کے اندر اس دائرے کو جمع کر کے امت کو عطا فرمایا. بولیے سبحان اللہ. یہ مقام گویا کہ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ باتیں عام لوگوں کی ہے بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہماری مرضی کی تقریریں کرو, ہمارے کہا ہماری عمر گزر گئی اس میں, اب کچھ سیکھنے سکھانے کی بات کرو اور کوئی سمجھنے کی بات, جو عقیدے اور نظریے کی بات ہے, فتنے کا دور چل رہا ہے. تو یہ میں نے مشکات کا تعارف آپ کے سامنے کرا دیا, توجہ ہے آپ کی. اب میں درس کو ختم کر رہا ہوں, لیکن ایک اصولی بات کروں گا, آپ بھولیے گا نہیں, یہ نیٹ پر موجود ہے, بعد میں اس کو آپ کاغذ قلم لے کر لکھ بھی سکتے ہیں, یہ آپ کو زندگی بھر کام آئے گا. کیونکہ کیا ہی مزہ ہے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے, حضور نے فرمایا کن عالمن, عالم ہو جا, بچ جائے گا عذاب قبر سے بھی, بچ جائے گا جہنم سے بھی, بچ جائے گا. کن عالمن, عالم ہو جا, ایسا عالم جو علم پر عمل کرنے والا ہو. فرمایا او متعلمن, یا ان کا شاگرد ہو جا, او مستمعن, یا ان کی خدمت میں بیٹھ کر ان کو سننے والا ہو جا, او محبن, یا علماء سے محبت کرنے والا ہو جا. حضور نے فرمایا چار میں سے کوئی ایک ہو جا, پانچواں نہ ہونا ورنہ غرق ہو جائے گا. یا عالم ہو جا, یا ان کا شاگرد ہو جا, یا ان کو سننے والا ہو جا, یا ان سے محبت کرنے والا ہو جا, پانچواں نہ بننا ورنہ دنیا بھی خراب, قبر بھی خراب, آخرت بھی خراب. اللہ ہمیں ان چاروں میں سے کوئی ایک بنا دے. اور ادھر جاتا ہوں, بات آگے لے کے چلیں تھوڑے سے وقت میں, تاکہ ہم درس میں داخل ہو جائیں, تاکہ آنے والا درس ہمارا شروع ہو جائے. دیکھیں صاحب مشکات نے پہلی حدیث جو نقل کی ہے نا, وہ نیت پر ہے, اور یہ نقل کی انہوں نے, یعنی نقل سے مراد یہ ہے وہ نقل نہیں جو فراڈ ہوتی ہے, وہ نقل جو بزرگوں کے عمل سے لی جاتی ہے. یہ امام بخاری کے طرز کو انہوں نے استعمال کیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب اپنی بخاری شریف کو شروع کیا تھا تو سب سے پہلی حدیث بخاری شریف میں آپ انما الاعمال بالنیات لائے ہیں. انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار, اعمال کا دار و مدار. آپ حدیث شریف کا ترجمہ سن لیجئے صرف, اس کے بعد میں ایک دو بات مزید کروں گا. یہ حدیث کتنی اہمیت کی, آنے والے درس کے اندر ہم اس کو کھولیں گے. یہ حدیث اصل دین ہے. علماء نے لکھا کہ دین کے چار شعبے کیے جائیں تو دو صرف اس حدیث کے اندر ہیں. کیونکہ میرے آقا کا معجزہ تھا, حضور نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں وہ دی گئی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی گئی. ہائے ہائے سبحان اللہ. کبھی میرے آقا نے فرمایا مجھے چھ چیزیں وہ دی گئی جو کسی کو نہیں دی گئی. عام لوگ نہیں, انبیاء. اور انبیاء کو وہ ملتا ہے کہ عام انسان ان کے جوتوں کی دھول کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا. اور حضور نے فرمایا جو چیز انبیاء کو ملی ہے نا, مجھے وہ ملی ہے جو انبیاء کو بھی نہیں ملی. اور وہ پانچ ہیں, کبھی فرمایا وہ دس ہے, کبھی فرمایا وہ پندرہ ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ کی قبر پر خدا رحمتوں کا نزول فرمائے. اب یہ حدیث متعدد ہے, توجہ ہے, اور یہ کتاب ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے, جس کا حوالہ میں دینے جا رہا ہوں. اردو ترجمہ اس کا مارکیٹ میں آ چکا ہے, اور بے شمار ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے. آپ یہاں سبزی منڈی جائیے اور وہاں جو مکاتب اہل سنت ہیں وہاں سے آپ اس کا ترجمہ لیجئے. بے شمار علامہ غلام معین الدین نعیمی رحمہ اللہ نے بھی اس کا ترجمہ کیا, حضرت علامہ عبد الحکیم شاہجہاں پوری رحمہ اللہ نے بھی اس کا ترجمہ کیا. اب ایک مسلمان کے دل میں یہ امید جاگتی ہے کہ سرکار نے کبھی فرمایا مجھے پانچ چیزیں, اوتی تو خمسن, مجھے پانچ چیزیں ملی ہیں وہ کسی اور نبی کو نہیں ملی, مجھے دس چیزیں ایسی دی گئی اللہ کی طرف سے جو کسی اور کو نہیں دی گئی, مجھے سات چیزیں ایسی دی گئی. امام سیوطی نے محنت کی, اتنی محنت کی کہ وہ ساری حدیثیں جمع کی. اور سرکار کی خصوصیات, ایسی خصوصیات جس میں حضور سارے نبیوں میں بھی ممتاز ہو جاتے ہیں, ان ساری حدیثوں کو جمع کیا کہ وہ کتنی ہیں, تو وہ دو سو نکلی. کتنی جی؟ اور یہ مبارک کتاب کا نام ہے خصائص الکبریٰ. ارے گھر میں نہ رہ سکیں تو موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کریں آپ, اور جب وقت ملے تو اس کو پڑھیں. اس سے بندے کا دل مدینہ بن جاتا ہے اور عشق رسول کا وہ گلدستہ ہو جاتا ہے. کتاب کا نام ہے خصائص الکبریٰ, ہی عربی زبان میں اس کے اردو ترجمے آ گئے. امام سیوطی رحمہ اللہ نے آج تک جو سیرت کی کتابیں لکھی جا رہی ہے سب کا ماخذ یہ کتاب بنتی ہے, خصائص الکبریٰ. خصائص الکبریٰ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ, جو 911 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا ہے, اور آپ دیکھیے 1440 ہجری چل رہی ہے, 500-600 سال پرانے بزرگ ہیں. تو خصائص الکبریٰ میں وہ ساری حدیث ہے. تو سرکار کے وہ خصوصیات جو حضور ہی کو ملے, کسی اور نبی کو نہ ملے, ان میں ایک خصوصیت یہ ہے, حضور نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم, اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا. یعنی اللہ نے مجھے بولنے کا ایسا ملکہ عطا فرمایا ہے، آقا کہتے ہیں بیان کا ایسا ملکہ عطا فرمایا ہے، خطابت کا ایسا ملکہ عطا فرمایا ہے، اور ان اپنے مضمون اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے انتخاب الفاظ کا ایسی درک ایسی سنجیدگی مجھے عطا فرمائی ہے کہ جو بات ہزاروں سال کی ہوتی ہے میں ایک جملے میں بیان کر دیتا ہوں. فرمایا یہ معجزہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا، یہ حضور بولے سبحان اللہ. فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، اور یہ حدیث نیات والی جوامع الکلم میں سے، کہ آج 1500 سال ہو گئے اس کی تشریح ابھی تک ہو رہی ہے. دیکھو قیامت تک لوگ آئیں گے اور حضور کے حدیث پر کام کریں گے، ٹھیک ہے جی. 15 صدیوں میں اس حدیث کی لاکھوں اور کروڑوں شرائیں لکھی گئی ہیں، لیکن پھر اس صدی میں کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے جس کو اللہ علم دیتا ہے، پھر وہ جب حدیث کی شرح لکھنے آتا تو پھر اس حدیث کی شرح لکھتا ہے، اور 1500 صدیوں والوں نے جو لکھا اس کو بھی نقل کرتا ہے، لیکن پھر ایک نقطہ ایسا لے آتا ہے کہ جو بالکل عجیب ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں واہ واہ اس حدیث سے تو یہ بھی بات نکلتی تھی. تو یہ معجزہ حضور کا ہے کہ صدیوں تک کے مفہوم کو ایک جملے میں بیان کیا. سکا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ زبان عطا فرمائی ہے کہ برسوں کی دانائی میں ایک جملے میں بیان کر دیتا. اوتے تو جواب الکلم. تو حدیث سے نیت جو ہے وہ یہ ہے، حدیث کا ترجمہ سنیے اور میں بات کو ختم کر دیتا ہوں، بلکہ اس پر جو بحث ہے ڈیبیٹ، یعنی ایک خاص یہ حدیث کی سند کیا ہے اور امام بخاری جو لائے، یہ ذرا غیر مقلدوں کے تھوڑے سے کان موڑنے کے لیے میں آنے والے درس میں اس پر ذرا تفصیل سے آپ سے بات کروں گا. جو کسی بھی حدیث ہماری فضائل کی کوئی بھی حدیث آئے نا تو کہتی حدیث غریب ہے. حدیث غریب ایک ٹرمز ہے، ایک اصطلاح ہے، اور وہ حضور کی شان کی حدیثوں کو جناب رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں انشاءاللہ العزیز جو ہے آنے والے درس میں زندگی رہی اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے توفیق دی اور ہماری سانسیں باقی رہیں، تو یا اللہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو ہمیں نیک رکھ. اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دل کو ہمیشہ اپنی رضا کی طرف رکھنا. کچھ نہیں پتا بندہ پل میں کیا ہے اور بعد میں کیا ہے، دل پلٹ جاتا ہے، پل میں بندہ نیک ہوتا ہے، پل میں بدماش ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہو یا اللہ دل ہمارے اختیار میں نہیں، تو ہی پلٹتا ہے. تو یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک. آپ بور نہ ہو جائیں، تھک نہ جائیں، کیونکہ اتوار کا دن ہے، آپ کی اپنی مصروفیات ہے، اس لیے میں درس کو یہیں پر ہی ختم کروں گا تاکہ آہستہ آہستہ، لیکن ایک بات میں کہ آپ یہ باتوں کو یاد رکھیں گے، وعدہ کریں اس درس کو دوبارہ گھر میں سنیں گے آپ، یہ آپ کے کام آئے گا، اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کام آئے گا، آپ کی تلقین کے لیے کام آئے گا. میں بھی یاد رکھوں گا، یہ میں نے نہیں کہ میں نے آپ کو درس دیا تو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بزرگوں نے جمع کیا تھا جو میں نے اور آپ نے پڑھا ہے. ہم دونوں ایک ہی ہیں، صرف میں پڑھنے والوں میں سے اور آپ سننے والوں میں سے، لیکن میں پڑھنے والوں میں سے بھی ہوں، سننے والوں میں سے ہوں. آپ ایک کام کر رہے ہیں، یہ میں دو کام کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں بول بھی رہا ہوں اور خود کے لیے سن بھی رہا ہوں اور آپ سن بھی رہے ہیں. تو یہ باتیں آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور میرے لیے بھی ضروری ہے. اس کے بے شمار گویا کہ نتائج ہے، بندہ دین کو جتنا سمجھتا ہے اتنا اس کا عقیدہ، اس کا ایمان اور اس کی زندگی محفوظ رہتی ہے. اور ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ دنیا کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ پہلے ہم دین کو سمجھیں. حدیث پاک ہیں، پہلی حدیث مشکات کیوں لکھی گئی، مشکات کن کتاب کا مجموعہ ہے، اس کو لکھنے والے کون سے بزرگ ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی، اس کا کیا مقام ہے، کیوں اس کتاب کی اتنی اہمیت ہے، سب پر ایک مختصر بحث ہو چکی، تاکہ اس کتاب سے ہمیں محبت ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے. پورا نیٹ پر لائف چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا سے ہمارے دوست ہمارے ساتھ اس وقت ہیں، اور یہ ادھر ہی رہے گا. آپ اس کو دوبارہ سنیے گا، اس کو لکھنا ہو تو لکھ لیجئے گا، تاکہ اس میں بنیادی پوائنٹس یہ ہے جہاں آپ کو مزید بڑی کتابوں کو سمجھنے کے لیے یہ باتیں آپ کو کام دیں گی. میٹرک کا بچہ اس وقت میٹرک کا امتحان کام کرتا ہے جب کے جی کا اس کو ایبا کاڈا یاد ہوتا ہے. تو یہ علم حدیث کا ایبا کاڈا ہے، الفابیٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ باتیں یاد رہیں گی تو اونچی باتوں کو آپ سمجھیں گے، اور کوئی ایسے ہی نہیں آپ کو حدیث سنا کر اپنے جیب میں اتار لے گا. آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے، اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ بات کو آپ پرکھیں. تو بات کو پرکھنے کے پیمانے کیا ہیں وہ آج کے درس میں ہم نے شروع کیا ہے. درس ابھی شروع نہیں ہوگا، اس کے بعد ہم ایک اور بات اس پر کریں گے، اور اس کے بعد حدیث میں ایک ایک جملہ جو بیان کیا گیا کیا کمال کی باتیں بیان ہوئی ہیں، کتنی بڑی اہمیت کی ہے. صرف حدیث پاک کا ترجمہ سنی اور بات ختم. پہلی حدیث آئی ہے حدیث نیت پر. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس پہلی حدیث کو لائے ہیں حضرت امام بخاری، بخاری شریف میں، اپنی بخاری جب شروع کی انہوں نے تو بخاری شریف کی پہلی حدیث یہی حدیث ہے، حدیث نیت، اور صاحب مشکات یعنی صاحب مصابیح نے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ امام بغوی نے نیت والی حدیث کہاں جمع کی ہوگی، لیکن صاحب مشکات نے، کیونکہ ایمان سب سے پہلے ہے اور ایمان نیت کے ساتھ ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے وہاں سے چن کر اس کو سب سے پہلے سجایا سنوارا، جیسے شوکیس کو سنوارا جاتا ہے اور بکھرے ہوئے برتن کو لگایا جاتا تو حسین لگتے ہیں، تو وہ مجموعہ تھا مصابیح کا جس کو سنوار کر صاحب مشکات نے اس حدیث کو سب سے پہلے دیا. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی، اور لائیں بھی سرکار فاروق اعظم سے، اور کمال بھی دیکھیں نیت کی بات کر بھی حضرت عمر رہے ہیں، خالص بندہ خالص بات کرتا ہے، روشن ضمیر ہی ضمیر کی بات کرتا ہے، اور فاروق اعظم کی روشن ضمیری کتنی ہے وہ ہر ایک کو پتا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو باطن کی تطہیر کیسی عطا فرمائی، ایسی پاکیزگی عطا فرمائی کہ سرکار نے ایک دفعہ دیکھ کر آپ کو محبت میں فرمایا، عمر تو رنگ دیا گیا ہے، فرمایا تیرے میں کوئی کمی نہیں رہی، اگر میرے بعد اگر کسی کو نبی بنانا ممکن ہوتا تو تجھے بنا دیا جاتا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اس حدیث نے جہاں یہ بتا دیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، وہاں یہ بھی بتا دیا کہ فاروق اعظم صحبت مصطفیٰ میں اور حضور کی مریدی میں، سرکار کی صحبت اور محبت میں باطن ان کا ایسا صاف اور اجلا ہو گیا تھا جیسا باطن انبیاء کا ہوا کرتا ہے. فرمایا نبوت کا بیج لگانے کے لیے خدا کی قدرت جس باطن کو ڈھونڈتی ہے وہ باطن تیرا بن چکا ہے. فرمایا میرے بعد اگر کسی کو نبی بنایا جاتا تو عمر تجھے بنایا جاتا، لیکن اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا ہے، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اس حدیث نے ایک مسئلہ اور واضح کر دیا کہ حضور کے بعد اگر کسی نبی نے کسی کو بھی نبی بننا ہوتا تو حضور یہ کہہ دیتے، عمر تو نبی نہیں بن سکا، لیکن ایک آئے گا اور وہ نبی بن جائے گا. ایسا حضور نے کچھ نہیں کہا، بلکہ حضور نے ڈائریکٹ فرمایا کہ عمر کسی کو نبی بنایا جاتا، یہ نہیں کہا کہ آخری صدی میں کسی کو بنایا جاتا، فرمایا بنایا جاتا تو تجھے ہی بنایا جاتا، لیکن انا خاتم النبیین، ازل کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اتھارٹی صرف میری ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. تو مرزائیوں کو چاہیے کہ اس ملعون کی بات پر کان نہ دھریں اور غور کریں، تاویلات فاسدہ کی طرف نہ جائیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح ارشادات، قرآن کی 100 آیتیں اور ہزاروں حدیثیں اس بات پر موجود ہیں جس میں حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو غور سے قادیانیوں کے پیچھے بھاگنے والے وہ نادان اس بات کو سمجھیں اور غور کریں کہ جس کا نام لے کر حضور نے کہا تھا اے عمر میرے بعد تو نبی بنایا جاتا، لیکن مجھ پر خدا نے نبوت کو ختم کر دیا ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں نے کہا جس کا نام لے کر کہا گیا وہ نبی نہ بن سکا ہے، اور جس کا باطن بھی روشن تھا، جس کا بولے نا باطن بھی روشن تھا وہ نبی نہ بن سکا. تو آخری صدی کا کہ دھیڑ چمار کانا کھڑے ہو کر کہے کہ جناب جو ہے کہ میں نبی ہوں، تو ذرا توجہ کیجیے آپ کہ جسے جس کا نام لیا گیا، دانت نہ نکالے سمجھے اس عقیدے کو، یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں، یہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے. جس کا نام لیا گیا وہ نبی نہ بن سکا، تو جس کو خاطر میں نہ لایا گیا، جس کو آج بھی قادیانیوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں حیات مسیح پر بات کرو، ہم نے کہا نہیں مرزا کی زندگی پر بات کرو، کہہ لگے مرزا کی زندگی بات کیوں، میں نے کہا بھائی کوئی بھی تنظیم کا نمائندہ جب اپنی تنظیم کے حوالے سے بات کرنے آتا ہے تو پہلے اپنے قائد کا تعارف کراتا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ آپ منشور بیان کر رہے ہو قائد سے بھاگ رہے ہو، جب تم اس کو اپنا نبی کہتے ہو تو پہلے اس کی زندگی پر بات کرو، اس لیے کہ نبی کے پیغام کا تعارف اس کی ذات سے ہوتا ہے. اگر تم مرزا کی بایوگرافی پر بات کرنے سے بھاگ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیم بھی جھوٹی ہے اور وہ بھی جھوٹا ہے. سچا آدمی تعلیم بعد میں بیان کرتا ہے، پہلے اس کی شخصیت کی سچائی ظاہر ہوتی ہے. اس کی بولیے شخصیت کس سے، مرزائی 100 دفعہ زہر کھا کر مر جائے گا، ابھی یہ یورپ میں بیٹھ کر ابھی ان کا ربوہ چینل مجھے دیکھ رہا ہوگا اور یہ بھی ابھی پیج پر لگا دے گا کہ جناب یہ تو کوئی مرزا. میں نے کہا بالکل مرزا ملعون تھا، لانتی تھا، گالی نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میری امت میں میرے خلفاء رہیں گے جو بادشاہی کریں گے، لیکن بعض قزا سلاسون قزابون دجالون، 30 جھوٹے دجال، دجال دجل سے مبالغہ ہے، انتہائی جھوٹ بولنے والے، ایسا سفید جھوٹ بولنے والے کہ سامنے کالا کپڑا رکھے گا بولے سفید ہے، ایسے غلیظ، ایسے منحوس، اتنے بڑے مکار کہ لوگوں کے سامنے واضح جھوٹ بولے، سورج نکلا ہوا کہ یہ رات ہے، ایسا جھوٹ بولنے والے، واضح جھوٹ بولنے والے، ایسے کھلے جھوٹے کو دجال کہا جاتا ہے عربی میں. کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ دجال. دج اور کذب کا، کذب کا مبالغہ کذاب ہے. حضور نے فرمایا کذابونا دجالونا، جھوٹ نہیں، ایسا ویسا جھوٹ نہیں، واضح سچ کو الٹا کریں گے. ابھی سورج نکلا ہوا ہے، اس سے بڑا کوئی سچ ہے؟ لیکن کہیں گے نہیں، آپ کی آنکھوں کو دھوکا، آپ دیکھیے جناب فلاں لغت میں لکھا ہوا ہے یہ تو کالا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا یہ جناب جو ہے کہ یہ رات ہے. تو اب آپ دیکھیں دن کو جو رات کہیں یہ کتنا واضح جھوٹ ہے، کتنا بڑا دجل ہے. سرکار نے فرمایا کہ میری نبوت کو جھٹلانے والے ایسے جھوٹے ہوں گے کہ میرا آخری نبی ہونا اس آسمان کے سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، لیکن وہ وہاں پر آ کر کہیں گے کہ نہیں حضور آخری نبی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا وہ لوگ سچے نہیں، سب سے بڑے جھوٹے مکار، سب سے بڑے بدتمیز ہوں گے. فرمایا کذابونا دجالونا، 30 ہوں گے بڑے بڑے دجال اور سب سے بڑے جھوٹے. اللہ، یہ حضور نے جملہ کہا. سرکار نے صرف کذاب نہیں فرمایا، قرآن نے تو کہا تھا لعنت اللہ للکاذبین، لعنت اللہ للکاذبین، کافروں کو کاذب کہا گیا ہے، کذاب نہیں کہا. لیکن ختم نبوت کے منکر کو کذاب کہا گیا ہے، کیونکہ کذب، کذب جھوٹ ہے. لیکن ایسا جھوٹ، ایسا جھوٹ جو سر چڑھ کر بولے اور ایسے سچ کے مقابلے پر بولا جائے جس سچ سے آنکھیں نہیں پھیری جا سکتی، ایسے سچ کے سامنے جب جھوٹ بولا جائے تو وہ کذب نہیں ہوتا ہے، وہ کذابیت، وہ سب سے غلیظ جھوٹ ہوتا ہے. اور سرکار نے فرمایا میری نبوت اور میری خاتمۃ نبوت ایسی روشن ہے کہ اس کے خلاف کوئی دلیل کھڑی نہیں ہو سکتی، اور ایسے کے خلاف دلیل کھڑا کرنا یہ روئے زمین کا سب سے بڑا جھوٹا اور بدترین کافر ہے، بدترین کافر ہے. یعنی ہندو کا کفر اتنا غلیظ نہیں جتنا قادیانی مرتد کا کفر غلیظ ہے، اتنا بڑا جھوٹ. میں نے کوئی جذباتی الفاظ نہیں بولے، بالکل نارمل ہوں، دیکھیں بالکل میں سانس لے رہا ہوں، بالکل نارمل ہوں، کوئی جذباتیت نہیں. لیکن اس جملے کی حرمت یہ ہے، اتنا بڑا جھوٹ مرزائیوں کے پیچھے. لیکن اب دیکھیے، اور میں مرزائیوں سے کہوں گا کہ آپ یہ موسیقی چلاتے رہیے ختم نبوت کے خلاف، تاکہ آپ اور زیادہ ایکسپوز ہوتے رہیں. آج سے پہلے مرزائی کے بارے میں لوگوں کو اتنا شعور تھا؟ بولے نا. اتنا پتا تھا؟ میں نے کہا آئین میں تو انشاءاللہ تبدیل کبھی نہیں. یہ پاکستان ہے، میں نے کل بھی رات ایک بہت بڑی کانفرنس میں تقریر کی ہے افواج پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اور آج میں یہ بات یہاں پر بھی کر دینا چاہتا ہوں. ترمیم تو کوئی نہیں کرا سکتا، اس شک کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ پاکستان کی بقا اس عقیدے کے اوپر ہے، اور ہم عام رعایا ہیں. افواج پاکستان تو محب وطن میں سب سے آگے درجے میں، تو ہم ان کے لیے بھی سوئے زنی نہیں رکھتے. بغیر دلیل کے کسی عام آدمی کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی، تو جن کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے ان کے بارے میں ہم کیسے بات کریں کہ وہ ختم نبوت کے خلاف سازش میں حصہ لیں گے؟ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ افواج پاکستان ختم نبوت کے خلاف سازش میں استعمال ہوگی. ہم اس پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہیں، اداروں کے خلاف یہ بات کرنے کو ہم بولیے مسترد کرتے ہیں. پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان کی بقا جو ہے وہ ختم نبوت سے ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے درس میں کہ 14 اگست آ رہا ہے، آپ کو اپنے گائیں بکروں کی تو فکر ہے، لیکن وہ گائیں بکرے جس فضا میں رہ رہے ہیں آزاد، اس پاکستان کی قدر کے لیے آپ کے ان باڑوں کے خیموں کے اوپر ایک پاکستان کا جھنڈا بھی ہونا چاہیے، آپ کے گھروں کے اوپر پاکستان کا جھنڈا بھی ہونا چاہیے. کیونکہ 14 اگست شروع ہو رہا ہے، جس آزادی کے ساتھ آپ یہاں پر جو ہے کہ وہ قربانی کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کشمیر کے اندر کیا حال ہو رہا ہے، بکرے کا گوشت بھارت میں رکھ کر جناب نوجوانوں کو مار ڈالا جاتا ہے، آج اپنے جانوروں کو آپ پھرا رہے ہیں. تو ٹیکس بھی دیجئے، پاکستان سے محبت بھی کیجئے، اور آزاد فضا اور پاکستان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ نے آج یہ اہتمام کرنا ہے، آج نہیں تو کل. سست رہو گے مردار مر جاؤ گے، غریب ہوں میں نے کہا ایسے بھی مر جائے گا، بجلی مہنگی ہوگی میں نے کہا پھر بھی مر جائے گا. منہ لٹکا کر مرداروں کی طرح نہ جیو، انسان کی زندگی جذبوں سے ہوتی ہے، جذبوں سے ہوتی ہے. تو جذبہ دل میں رکھو، اور جذبے میں سے اچھے جذبے، جیسے میلاد شریف کا جھنڈا لگانے سے جذبہ عشق رسول پیدا ہوتا ہے اور بندہ دنیا کے غم کو بھولتا ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے، اسی طرح پاکستان کا جھنڈا لگاؤ۔ اس وقت پاکستان کا جھنڈا لگا کر قادیانیت کو پیغام دو کہ یہ جھنڈا خود ختم نبوت کا محافظ ہے۔ جھنڈا جو ہے وہ خود ختم نبوت کا محافظ ہے۔ لہذا حدیث کا ترجمہ سنیے اور بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت عمر سے یہ روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم ایک ہی چیز کو تاریخ، کاروبار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تو میں نے کہا صرف مسلح پر سر رگڑنے سے کاروبار نہیں آئے گا، بازار بھی نکل، محنت کر۔ سرکار نے ایک صحابی کو دیکھا، اس کے ہاتھ کے اوپر گٹے بنے ہوئے تھے، حضور نے پکڑ کر، لوگ حضور کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں نا، سرکار نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا، اس کے ہاتھ کو چوما، فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنت سے روٹی کمانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ نکلو نا، نوکری پر رکھو تو بعد میں نخرے آ جاتے ہیں، 8 بجے آنا تو 10 بجے آ رہا ہوتا ہے۔ مزدور کو بھی تو چین نہیں ہے نا، مزدور کو بھی تو چین نہیں ہے، نوکری پر رکھو تو چھٹیاں مار رہا ہوتا، پھر بعد میں نکال دیا جائے تو نوکری نہیں ہے۔ یہ جو تو حرام خوریاں کر رہا تھا اور حرام کما رہا تھا، جو ٹائم جو تو نے اجارہ کیا، تو کیوں نہیں آیا ادھر؟ تو ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، اللہ نے رزق کے ذرائع واضح کیے ہوئے ہیں، خرابی ہم خود کرتے ہیں، ناشکریاں ہم خود کرتے ہیں، سمجھتے ہیں بس تسبیح کے دانے پڑھتے رہیں گے یا رزاق کو پڑھتے رہیں گے تو رزق بڑھ جائے گا، بڑھے گا، یا رزاقوں کا مظاہرہ بازار میں ہوگا، محنت میں ہوگا، اس نے ذرائع وہ رکھیں، بازار نہیں جانا، صرف بسترا توڑنا اور استخارے کرتے رہنا۔ جہاں یہ چیزیں اللہ کی رحمت کو راغب کرتی ہیں اور اس کے ذرائع بازار ہیں، محنت کریں۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ محنت کریں اور آخرت اور قبر کو ذہن میں رکھیں اور اس نیت سے اس بات کو سنیں۔ جس نے کروڑوں روپے کمایا وہ بھی گیا، جس نے کچھ نہیں کمایا وہ بھی گیا، کوئی بچپن میں گیا، کوئی جوانی میں گیا، ذوالفقار نہیں گیا، ابھی جوانی میں گیا، 15 دن میرے ساتھ موریشس کے اندر رہے، وہ بہترین آدمی، باخلاق آدمی، ہم نے ساتھ سفر کیا، انڈیا کا سفر میں نے ان کے ساتھ کیا، انڈیا حیدرآباد دکن کے اندر وہ میرے ساتھ 15 سے 20 دن رہے، ابھی موریشس کے اندر رہے، انگلینڈ کے اندر میرے ساتھ وہ 3 مہینے ان کے ساتھ سفر برطانیہ کے کیے ہیں، وہ رہے کئی اور ممالک یورپ کے اندر وہ میرے ساتھ رہے۔ لیکن آپ دیکھیں بالکل نوجوان آدمی اچانک چلا گیا، اس کے وصال سے 2 دن پہلے واٹس اپ پر میری بات ہوئی اس سے۔ تو ضروری ہے کہ بندہ بوڑھا ہو کر مرے گا؟ ضروری ہے کہ جو اسپتال میں ایڈمٹ ہو وہی مرے گا؟ مرے گا ہر بندہ، اور موت سے گھبرانا نہیں ہے، ان باتوں کو جس نے یاد رکھا اس کی قبر دنیا سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کتنی اونچی باتیں خدا ہمارے سینے کو کھولے، ہم اس سچ کو سمجھیں، کتنی بڑی بات کی گئی ہے اس میں کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، چہرہ سوار رہے اور نیتوں کو دیکھو۔ فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم والى اجسادكم، خدا تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا، تمہارے بدن کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ چہرہ بنایا کس کے لیے تھا، یہ آیا کس کے لیے تھا، یہ گائیں خریدی کس کے لیے تھی، یہ داڑیاں رکھی کس کے لیے تھی، یہ نمازیں کس کے لیے تھی۔ تو فرمایا انما الاعمال بالنیات، امام غزالی سے پوچھا گیا لوگ اپنی نمازوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، فرمایا نہیں، فرمایا کس کے، فرمایا نیتوں کی وجہ سے، لوگ پھنسیں گے بھی نیتوں کی وجہ سے، اللہ، اور لوگ نجات بھی نیتوں کی وجہ سے پائیں گے۔ ایک بندہ میدان محشر میں کھڑا ہوگا، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اس کے پاس 99 نیکیاں ہیں لیکن لٹک جائے گا، 99 نیکیاں اس کے پاس، کاؤنٹ کریں 1 2 3 4 5، 99 نیکیاں اس کے پاس ہیں لیکن پھنس گیا، اور ایک کے پاس ایک نیکی چلا گیا، کیونکہ وہ 99 اس کے پاس جو نیکیاں تھیں، جو صورتاً نیکیاں تھیں، لیکن وہ پانی کے بلبلے کی طرح تھی، اس میں وزن نہیں تھا، اس لیے کہ وزن ثواب سے پیدا ہوتا ہے اور ثواب نیت سے آتا ہے، ثواب نیت سے آتا ہے۔ اس بندے کے پاس ایک نیکی تھی لیکن اس نیکی کا وزن اتنا تھا کہ وہ اس کی 99 نیکی پر غالب آئی، اور خدا نے وہ 99 والے کو روک دیا اور ایک کو کامیاب کر دیا۔ تو نیکی کا وزن ہماری نیتوں پر ہے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، کیا خوب فرما گئے، اللہم صل علی محمد مبارک وسلم سلام، فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آگے جملے کو کھولا حضور نے، فرما انما لامرئ، خاص طور پر ہر آدمی کے لیے، ما نوا، ہر کام کا وہ عمل ہے، اجر ہے جس کی اس نے نیت کی. فمن کان ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، اگر وہ کسی علاقے کو تبدیل کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے اور جناب جو ہے وہ علاقے کو چھوڑتا ہے دوسرے علاقے کی طرف جانے کے لیے اللہ اس کے رسول کے لیے، تو پھر یہ چلنا تو اس کے پاؤں پر تھا لیکن یہ ہجرت اللہ رسول کے لیے تھی، کیونکہ اس کی نیت اللہ رسول کی تھی. ایک بندہ اسی بس میں دوسرا بیٹھا ہے، وہ بھی ہجرت کر رہا ہے، یہ بھی ہجرت کر رہا ہے، دونوں اپنے علاقے کو چھوڑ رہے ہیں. فرمایا ومن کان ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ یتزوجھا، دونوں ایک بندہ سیٹ پر بیٹھا، دوسرا دوسری سیٹ پر بیٹھا، اپنے علاقے کو چھوڑ کر جا رہا ہے، ایک چھوڑ رہا ہے علاقے کو اللہ اس کے رسول کے لیے اور ایک چھوڑ رہا ہے دنیا کے کاروبار کے لیے، اور اس علاقے میں کوئی عورت رہتی ہے، فرمایا اس سے نکاح کرنے کے لیے. تو حضور نے فرمایا جو اللہ رسول کے سفر ایک ہی ہو رہا ہے، گاڑی ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی سیٹ میں بیٹھے ہیں، دونوں علاقہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا ظاہری پریکٹیکل دونوں کا ایک ہے، فزیکل سٹائل ایک ہے، لیکن نیتوں پر اجر بڑھ گیا. فرمایا کہ فمن کان ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، جو اللہ اس کے رسول کے لیے چھوڑ کر چل پڑا تو وہ اللہ اس کے رسول کی طرف چل پڑا. ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، جو دنیا کے لیے ترک کرتا ہے، یعنی اپنے ترک اور اپنے دنیا کے لیے آگے سے آگے سفر کرتا ہے، یصیبھا، کہ دنیا اس کو پہنچ جائے، تو فرمایا وہی اس کی نیت ہے. او امرأۃ یتزوجھا، یا علاقے کو چھوڑتا ہے کہ میں اس علاقے میں چلا جاؤں اور میں اس عورت سے شادی کر دوں، تو حضور نے فرمایا بس، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، ہجرت تمہاری نیتوں پر ہے، جس کے لیے تم علاقے چھوڑ رہے تھے وہی اجر تمہاری لکھ دیا جائے. ایک آدمی مکے کو چھوڑ کر جا رہا تھا مدینے کی طرف، کہ اس نے ایک پیغام دیا تھا ایک عورت کو کہ میں نکاح کروں گا وہاں پر آ کر، تو حضور نے فرمایا کہ تیری یہ ہجرت اس عورت کے لیے ہے، تو وہ عورت کے لیے ہو گئی. اور ایک صحابی تھے جو بوڑھے تھے اور موت کا وقت قریب آ گیا، خبر آ گئی کہ سرکار مدینے چلے گئے، بینک بیلنس پراپرٹیاں تھیں، اپنے بچے کو کہا کہ مجھے لے چل. کہا بابا آپ تو چل بھی نہیں سکتے. فرما چارپائی میں ڈال مجھے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، کمزور بستر پر ہیں. کہنے کہ بابا آپ نہیں جا سکتے بستر پر بھی. فرما لے کر تو چل، مر جاؤں گا مدینے نہ بھی پہنچ پایا تو ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، لے رضا سب تو چلے مدینے کو میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے. ترجمانی کی میرے امام نے شعر کی. وہ بڑے امیر ترین آدمی تھے، ان کو چارپائی پہ ڈالا گیا، بیٹوں کو کہا کندھے سے اٹھا اور مجھے لے چلو مکے سے، میرا دل اب مکے میں نہیں رہتا، لگتا کہ مکہ جب تک عزیز تھا جب تک حضور یہاں تھے. فرمایا حضور گئے، میں بھی چلوں گا آگے کی طرف. اب ان کو چارپائی کی طرف اٹھایا، ابھی مکے کے بارڈر کو کراس کر رہے ہیں اور نزا کا وقت آ گیا، نزا کا وقت آیا، ہچکیاں بڑھنے لگی. بچے سے کہا کہ بیٹا کچھ نہ کر سکے تو میری چارپائی اور میرا چہرہ مدینے کی طرف کر، اس طرف کیا گیا اور روح نکل گئی. تو حضور نے فرمایا فمن کان ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، جس نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے. ومن کان ہجرتہ الی امرأۃ یتزوجھا، جس نے کسی عورت سے اور دنیا کو کمانے کے لیے ہجرت کی ہے. فرمایا کہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے نیت کی ہے. اس حدیث کو سمجھنے کے بعد ہماری زندگی ساری ڈھنگ پر آ جاتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، لے جانا کہاں ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری نیتوں کو درست کرے، اور نیتیں ہمیشہ اچھے ماحول سے درست ہوتی ہیں، اچھے مطالعے سے درست ہوتی ہیں. نیت اندر کا ارادہ ہے، اندر کا ارادہ باہر کے مشاہدے سے آتا ہے. جن چیزوں کو آپ دیکھیں گے وہی ارادہ بنے گا، جس کو سنیں گے وہی ارادہ بنے گا. اگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ارادہ بھی اچھا بنے گا، پاک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ارادہ بھی اچھا بنے گا. جتنی گفتگو ہم نے کی اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. آپ حضرات نے لمبا ٹائم دیا، اللہ آپ کو بے بہا برکت عطا فرمائے. بڑا مبارک کلام ہے کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں. میرے شیخ مکرم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ، بدر الطریقہ، حضور حجت الاسلام، حجت اللہ علی الارض، سرکار مفتی اختر رضا خان الازہری رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ، کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، وہ خرام فرماتے میرے دیدہ او دل پر، دیدہ میں فدا کرتا سجدے میرا دل جاتا. دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی، اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا. فرما انما الاعمال بالنیات، تمہاری نیت تمہارے اعمال
تمہاری نیتوں پر ہے تم مدینے پہنچ نہ پائے، لیکن اگر تم نے جذبہ وہ رکھا ہے تو یہاں پہنچنے کے بیٹھنے کے باوجود تمہیں اجر زائرین مدینہ کا عطا فرمایا جائے گا. اس لیے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ. اللہ رب العالمین اس حدیث پاک کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیک کرے، ہمارے بچوں کو نیک کرے، قیامت تک ہماری اولادوں کو نیک کرے. جتنے میری بہنیں میرے بھائی پوری دنیا سے نیٹ پر ہمارے ساتھ پاکستان اور اس کے علاوہ شامل ہیں، اللہ تمام کی دلی ارادوں اور جائز مقاصد کو پورا کرے. امام بغوی کی روح پر اللہ کروڑوں رحمت اتارے. علامہ تبریزی رحمہ اللہ صاحب مشکات، اللہ ان کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ فرمائے. سرکار امام اعظم حنیفہ، سرکار غوث اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، مولانا نقی علی خان صاحب، سرکار مفتی اعظم عالم اسلام، سرکار مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، سرکار حجت الاسلام، میرے آقا سرکار مفسر اعظم، سرکار حضرت تاج الشریعہ اور تمام اکابر علماء کی روحوں پر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو حج پر چلے گئے اللہ انہیں مناسک کی توفیق دے، خیریت سے اپنے گھروں تک پہنچائے، دعائیں ان کی مقبول کرے. جو قربانی کے جانور لائے ہیں اللہ ان کی قربانیاں قبول کرے. جو ارادہ رکھتے ہیں اللہ ان کی لاسانی کرے. کشمیر میں جو یہ غدر ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کشمیر کے حالات پر رحم کرے. اور جو مسلمان شہید ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے. آج ماشاءاللہ سیالکوٹ کے محاذ پر افواج پاکستان نے بڑا زوردار جواب دیا ہے، اللہ ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. پاکستان، 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 اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، افواج پاکستان کو برکت دے. سرحد پر کھڑے ہو کر جو مجاہدین پہرا دے رہے ہیں، یہ پاکستان کوئی خطہ ارض نہیں، زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ دین کا حصہ ہے. جو اس سرحد پر پہرا دے رہے ہیں وہ اللہ کے دین پر پہرا دے رہے ہیں. ان کے جوتوں پر لگی ہوئی مٹی ہماری داڑیوں سے زیادہ افضل اور درجہ رکھتی ہے. اللہ ان محافظین سرحدوں کی حفاظت فرمائے. تمام عالم اسلام پر خدا فضل کرے. مکہ مکرمہ کی اللہ حفاظت فرمائے، مدینہ منورہ کی حفاظت فرمائے، فلسطین میں جو لوگ سسک رہے ہیں اللہ رب العالمین بیت المقدس کو آزادی نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین کفر و حنود کے جھتوں کو منتشر فرمائے. اسی طرح جذبوں کو کامل رکھتے ہوئے گنبد خضرا کا تصور کریں کہ خدا نے دنیا و آخرت کی بادشاہی ہمارے آقا کو عطا فرمائی. اور جس نے آقا کریم کی بادشاہی کا اقرار کر لیا وہ بخش دیا گیا. بڑے درد دل کے ساتھ اس سچائی کا اعلان کریں اور اس مسجد کو گواہ بنائیں اور پہنچائیں پیغام کو گنبد خضرا کے مکین تک، اور فرشتوں کو گواہ بنائیں کہ لکھ دے کل قیامت کے جب میں اٹھوں تو خود تو پڑھ کے بتا دینا کہ میں نے حضور کے لیے کیا پڑھا تھا. وہ شعر بھی لکھ دے تاکہ تو پڑھ کے سنانا، اور سرکار کی نگاہ رحمت ہماری طرف ہو جائے. وہ خود بھی دیکھ رہے ہیں، اے کرامن کاتبین تم بھی لکھو. اور آنکھوں کو بند کر کے بڑے درد کے ساتھ سرکار کی بادشاہی جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے. محمد سید القونین وساقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا سلم دائما آبادا على حبيب خير الخلق كله. آمین. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و علی صحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. کعبہ شریف کا تصور کر کے قبر کو یاد کرتے ہوئے کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ. Thank you.